السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. آج خطبے کا موضوع ہے عقل کی نعمت. عقل کا کیا معنی ہے؟ عقل کیا چیز ہوتی ہے؟ عقل کی کیا اہمیت ہے؟ عقل کی کیا فضیلت ہے؟ عقل کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے عقل ہے یا نقل ہے؟ دین اسلام نے عقل کی کیسے حفاظت کی ہے؟ عقل اور عورت اور آخر میں عقل کے تعلق سے امت کتنے گروہوں میں بٹ گئی ہے، ان نقاط پہ بات کریں گے. یاد رکھیں، عقل ایک بڑی نعمت اللہ تعالی کی طرف سے، اور اس نعمت سے صرف وہ لوگ محروم ہیں جو اس نعمت کی قدر نہیں جانتے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے احسن التقویم پر، لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، بہترین ساخت پر. مخلوقات میں سے انسان جیسے کوئی مخلوق نہیں، اور اس انسان کو اللہ تعالی نے جو شرف بخشا ہے دوسری مخلوقات کے اعتبار سے، جو برتری حاصل ہے انسان کو جانوروں پر، وہ ہے عقل کی. عقل ہے کیا چیز؟ عقل کا لفظ جو ہے وہ عقل عین قاف لام کے مادے سے آیا ہے، اور عام طور پہ یہ ان الفاظوں کا معنی جو ہے وہ کسی چیز کو باندھنے کا ہوتا ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں سر پہ جو پٹی باندھی جاتی ہے اسے عقال کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے یہاں پہ ایک رواج ہے لباس کا، کہ یہ جو امامہ ہوتا ہے جیسے یہ ہے غسل شمال کہتے ہیں، جو کالا اوپر یہ گول سے پہنتے ہیں، اسے عربی میں عقال کہتے ہیں. سر پر جو چیز ہے اسے باندھ کے رکھتی ہے. اور عقل انسان کو منتشر ہونے سے روکتا ہے، اس کو باندھ لیتا ہے، اس کو مضبوط کر دیتا ہے. یہ انسان تمیز کر سکتا ہے اچھے اور برے کی اس عقل کی بنیاد پر. عقل کی اہمیت آپ دیکھ لیں کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک کامل اور شامل دین ہے. اللہ تعالی نے اس دین کو کامل بنا دیا، اور اس دین کی تکمیل کے بعد اللہ تعالی اس دین پر راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین اسلام جو ہے اس کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ تعلیم ہے کہ دین اسلام جو پانچ بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، ان کی حفاظت کے لیے آیا ہے. دین اسلام جو ہے وہ جو انسان کی پانچ بنیادی ضروریات ہیں ان پانچ ضروریات کی حفاظت کے لیے ہی یہ دین موجود ہے. یہ پانچ بنیادی ضروریات جو ہیں، نمبر ایک دین، نمبر دو جان، نمبر تین عقل، نمبر چار عزت اور نسل، نمبر پانچ مال. تو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے جو اہم تعلیمات ہیں وہ ان پانچ ضرورتوں کو برقرار رکھنا اور ان کی حفاظت کرنی ہے. ان میں سے آج عقل کے تعلق سے بات کرتے ہیں. عقل کی اہمیت دین اسلام میں یہ ہے کہ آپ غور کریں قرآن مجید کی آیات پر، جب بھی غور و فکر کی بات آتی ہے تو عقل کا ذکر ضرور ہوتا ہے. انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. اور جب کافروں اور بدکاروں کا ذکر ہوتا ہے، نافرمانوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالی عقل کو بیان فرماتے ہیں کہ اس عقل سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا ان لوگوں نے. اور پھر ان کی مثال ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کہ جانور یا جانور سے بھی گئے گزرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں؟ اگر یہ سنتے اور سمجھتے اور ان کی عقلیں ہوتی اور تندرست عقل والے ہوتے تو آج اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اور اللہ تعالی کی سزا اس وقت ان کو نہ مل رہی ہوتی. تو اس سزا کی وجہ، اللہ تعالی کے عذاب کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نہ تو سنا ہے اور نہ ہی سمجھا، اپنی عقل استعمال کی ہے. اس لیے ایسے لوگ جو ہیں انہم الا کالانعام، یہ ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں. زندگی کیسے بسر کی؟ جانور زندگی کیسے بسر کرتا ہے؟ اس دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی کچھ ایسی زندگی گزاری ہے، کھایا ہے، پیا ہے، بچے پیدا کیے اور مر گئے. بل ہم اضل سبیلا، لیکن ایسے لوگ جو ہیں جو کافر بدکار نافرمان ہیں، ایسے انسان یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اور زیادہ گمراہ ہے. جانوروں کے پاس وہ مادہ تھا ہی نہیں جس کی بنیاد پر وہ سوچتے سمجھتے اور اپنی زندگی کو مقصد کو سمجھتے. ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ تم کھاؤ پیو، بچے پیدا کرو، انسان کو فائدہ پہنچاؤ اور مر جاؤ. لیکن انسان کو اللہ تعالی نے جانور کی طرح پیدا نہیں کیا بنیادی طور پہ. اس لیے یاد رکھیں، انسان اول جو ہے وہ جاہل نہیں تھا، وہ برہنہ بدن نہیں تھا، وہ بے وقوف نہیں تھا، وہ کمزور اور ضعیف نہیں تھا. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان اول جو ہے جاہل تھا، اس دنیا سے اس نے جینے کا ڈھنگ سیکھا ہے، کمزور تھا، آہستہ آہستہ مضبوط ہوا، برہنہ بدن تھا، تو پہلے تو پتے اپنے جسم پہ لگا کر چلتا پھرتا تھا اس دنیا میں، پھر آہستہ آہستہ اس کی سوچ اور عقل نے ترقی کی، پھر اس نے کپڑے ایجاد کیے، پھر اس نے یہ خوبصورت کپڑے بنا لیے اور اپنے جسم کو ڈھانپا. یہ بالکل غلط بات ہے اور بے بنیاد بات ہے. ہاں، جن کا یہ نظریہ ہے کہ انسان حقیقتاً بندر سے پیدا ہو، بندر کی اولاد ہے، وہ تو ایسی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ بندر بے عقل تھا تو آہستہ آہستہ ایسی چینج آئی اس کی خلق میں، آہستہ ایسے بندر جو وہ انسان میں تبدیل ہو گیا. بندر بھی بے عقل تھا، یہ انسان بھی بے عقل تھا، آہستہ آہستہ اس کو عقل آئی اور سمجھتا گیا، پھر اس دنیا میں اس نے جینے کا ڈھنگ سیکھا. یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. ڈارون تھیوری جو ہے وہ آج بھی نظریہ ہے، فیکٹ نہیں ہے. آپ کسی سائنس کی کتاب میں فیکٹ لفظ نہیں ملے گا، وہ آج بھی تھیوری کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے سائنس کی جتنی بھی کتابیں ہیں. اس لیے یاد رکھیں ہمارے بچے جب سائنس پڑھیں, ہم بچوں کو سائنس پڑھنے سے روک نہیں سکتے, ہمارے بچے سائنس پڑھیں اچھی بات ہے, لیکن ان باطن نظریات سے اپنے بچوں کو آگاہ کر سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھے سب سچ نہیں ہے, امتحان دو پاس ہونے کے لیے, کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن یہ نظریہ جھوٹا نظریہ ہے, ان کو سمجھانا چاہیے. اور آج یہ ایک وجہ ہے, بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے جوان جو سائنس پڑھنے والے ہیں وہ شریعت کی بہت ساری باتوں سے ناواقف بھی ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ان کا یہ انکار جو ہے یہ کفر کے لیول تک ان کو پہنچا دیتا ہے. ہماری سوچ مٹیریلسٹک ہو چکی ہے, بس جو دیکھتے ہیں اس پر ہمیں ایمان ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن کے تعلق سے, فرشتوں کے تعلق سے, بعض ایسے مسلمان ہیں جو انکار کرتے ہیں, پڑھے لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار اور عقل مند سمجھتا ہے. یاد رکھے جس نے انکار کیا فرشتوں کا وہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ فرشتوں پر ایمان ارکان ایمان کا ایک ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے, ارکان ایمان چھ ہیں, ان میں سے ایک رکن ہے فرشتوں پر ایمان. تو ایسے جو نظریات ہیں اگرچہ کتابوں میں موجود ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں, نہ تو ہمارا نظام تعلیم ان کو نکال سکتا ہے اور نہ ہم اس کا نعمل بدل کوئی لے کے آ سکتے ہیں, ہم کیونکہ ہم سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں محتاج ہے, اپنے دشمن کے محتاج ہیں. عجب بات دیکھیں, جو ہمارے دین کے دشمن ہیں ہم ان کے محتاج ہیں. اگرچہ ہمارے معاشرے میں اللہ کا شکر ہے ہماری امت میں سائنس کے پروفیسرز کی, ڈاکٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں, جو کتابیں لکھی ہیں اسے طرز عمل پہ لکھی ہیں جو غیر مسلم ان سے پہلے لکھی تھی, جو ان کے استادوں نے لکھی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو جو ماحول ملے اسی ماحول میں وہ رہے ہیں اور اسی ماحول کو اپنایا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی ہے اور اسی کے مطابق کتابیں لکھی ہیں. میری دلی خواہش ہے کہ اس طریقے سے ہمارے آئے پروفیسر جو ہیں وہ آئیں اور جب وہ سائنس کی کوئی کتاب لکھیں تو اس میں نوٹ لکھ لیا کریں, اگر اس کو نکال نہیں سکتے اپنی کتاب سے فٹ نوٹ لکھ لیں نیچے کہ یہ نظریہ جو ہے وہ یہ اسلام سے متصادم ہے, اس نظریہ یہ نظریہ جو کفر نظریہ ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کا فضل و کرم ہے, اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب میں نے سائنس پڑھی ہے, یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر یہ چیپٹر نہیں ہے ڈارون تھیوری کا, بالکل نکال دیا. اللہ کا شکر آپ سے میں اس تھیوری کو پڑھنے کے بغیر ڈاکٹر بن چکا ہوں الحمدللہ. تو یہ کس نے کہا اگر یہ تھیوری نہیں پڑھیں گے تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے یا آپ سائنسدان نہیں بن سکتے یا آپ کے علم میں کوئی کمی رہ جائے گی, یہ کس نے کہا؟ لیکن ایک شیطان کا بہکاوا ہے شاید, اور شاید یہ جو ہماری غلامی ہے اس پر تو اثر پڑ سکتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کو ان سے ہم آزاد کر سکتے ہیں. تو انسان اول یاد رکھیں, آدم علیہ الصلاۃ والسلام, غور کریں فرق دیکھیں دونوں میں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام صرف عالم نہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وحی ان پر نازل ہوتی ہے. علم ہے تو بلند ترین درجہ کا علم ہے, سب سے زیادہ بہترین اور عظیم علم ہے ان کے پاس. جاہل نہیں تھا انسان اول, انسان اول عالم تھا اور نبی تھا. اور جس کے پاس وحی کی طاقت ہو, اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے تو ان کی عقل کیسی ہوگی, ان کی سمجھ کیسی ہوگی, ان کی زندگی کے ڈھنگ کیسے ہوگا. تو یہ بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ انسان اول جو ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے تصویروں میں, کتابوں میں, قصوں میں, بعض ڈراموں میں, بعض فلموں میں, یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انسان سٹون ایجز میں, پتھر کے زمانے میں پتھر جیسا انسان تھا, کوئی تہذیب نہیں تھی, کچھ اس کے پاس نہیں تھا, اس کو کوئی شرم و حیا اس میں تھی نہیں, عقل اس کے پاس تھی نہیں, جانور جیسی زندگی گزارتا تھا, بے علم تھا, جاہل تھا, مسکین تھا. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ انسان اول کے لیے نہیں. ہاں ایسے لوگ آئے اس دنیا میں جنہوں نے نبوت کے راستے کو چھوڑا ہے اور وحی کی تعلیم سے دور ہوئے, ایسے لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. تو پھر صرف جانور ہی نہیں, ایسے لوگ جو وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں وہ زیادہ گمراہ ہیں. جی ہاں اس دنیا میں آئے ایسے لوگ آئے ہیں, لیکن ان کو انسان اول نہ کہیں, یہ بڑی غلط فہمی ہے. انسان اول آدم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی اولاد اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے, اس دن سے لے کے تا قیامت ایسے لوگ موجود ہیں جو پہلے دن سے عالم تھے, سمجھتے تھے, سب عالم تھے, سمجھدار تھے اور عقل مند تھے, اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنی وہ جانتے تھے, بہترین طریقے سے جانتے تھے, لوگوں کو سبق سکھاتے تھے, دعوت تبلیغ کرتے تھے, سمجھاتے تھے حق کیا ہے, باطل کیا ہے. اور جن لوگوں نے ان سے منہ موڑا ہے, ان سے دشمنی اختیار کی ہے, الگ ہوئے ہیں, تو ان کی سزا دنیا میں یہی تھی کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے, اور آخرت میں دیکھیں ان کی جو سزا ہے جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زبانی, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, وہ لوگ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے اور سمجھتے تو آج اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے. اصحاب السعیر, سعیر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے, وہ جگہ جس میں سلگتی ہوئی آگ ہے. سعیر وہ جگہ جس میں سلگتی ہوئی آگ ہے, وہ سلگتی ہوئی آگ وہ ہوتی جو کبھی ختم نہیں ہوتی, کبھی تھمتی بھی نہیں ہے, اور اس کی گرمی کبھی کم بھی نہیں ہوتی, اسے سعیر کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے, تم لوگ کیوں ہو جہنم میں, تمہارا قصور کیا ہے, تمہارا جرم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبانی سورہ ملک میں فرماتے ہیں, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, آج ہم اصحاب السعير میں سے نہ ہوتے. اور صاحب اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ رہتا ہے, سعیر ان کی دوست بن چکی ہے, ان کی جان نہیں چھوڑنے والی, ایک لمحے کے لیے بھی ان سے دور نہیں ہو سکتی, نہ وہ ان سے دور ہو سکتے ہیں. وجہ کیا ہے, لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, نہ سنا تھا دنیا میں, کیا نہیں سنا, حق کی بات نہیں سنی, توحید کیا ہے نہیں سنا, اتباع سنت کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے, ارکان اسلام کیا ہے کوئی علم نہیں ہے, ارکان ایمان کیا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, حق اور باطل کیا ہے, دور میں تمیز کیسے کی جاتی ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے سنا ہی نہیں, سمجھنے کی دور کی بات ہے. ارے کان نہیں تھے, کان تو تھے, اور دنیا کی ہر چیز سنی ہے. اگر نہیں سنا تو اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے جو بنیادی تعلیم وہ نہیں سنی, انبیاء کی دعوت کو نہیں سنا, انبیاء کے پیغام سے منہ موڑا. لو كنا نسمع او نعقل, اگر سنا بھی ہے تو اس پر غور و فکر کیا نہیں, سوچا ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا سوچنے کا, سمجھنے کا, اس لیے ہم نے اسے دھتکار دیا, منہ موڑا. تو آج یہ وجہ ہے کہ ہم اصحاب السعیر بن چکے ہیں, نعوذ باللہ من الخذلان. اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو عذاب السعیر سے نجات عطا فرمائے. عقل کی اہمیت میں سے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں, جتنے بھی عبادات ہیں, کتاب العبادات ہیں, ان میں جو عبادت کی شرط ہے ان میں سے ایک بنیادی شرط ہے تکلیف یا عقل. تکلیف مکلف اس انسان کو کہتے ہیں جس میں دو صفات پائی جائیں, نمبر ایک عاقل ہو, نمبر دو بالغ ہو, اسے کہتے ہیں مکلف. بچہ نابالغ مکلف نہیں ہے, پاگل مکلف نہیں ہے. تو عقل ہر عبادت کے لیے شرط ہے. جو بے عقل ہیں اگر وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے یا نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت میں سوال نہیں کرے گا کہ تم لوگوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی, حج کیوں نہیں کیا, زکات کیوں نہیں دی, واجب فرض برداری کیوں نہیں کی, کیونکہ ان کے پاس جو تکلیف کا مادہ ہے وہ تھا نہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقل کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں, اور عقل کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کی تکریم جو ہے اور شرف جو ہے وہ بخشا ہے اسے عقل کی بنیاد پر. اور انسان کو یہ دعوت دے کے وہ غور و فکر کرے, اس لیے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں افلا تعقلون, افلا یعقلون. دنیا میں نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, سورج کو پیدا کیا ہے, چاند کو پیدا کیا ہے, کیوں پیدا کیا ہے, اس میں ذرا غور فکر تو کریں. اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ میں غور فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. اور آیات شرعیہ میں غور فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر پیدا ہوتا ہے اور ایمان مزید بڑھتا بھی اور مضبوط بھی ہوتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ تعالیٰ سے صرف صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو معرفت اور علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا. اونٹ دیکھتے تو ہیں ہم, آیت کے مقصد نہیں کہ آنکھوں سے دیکھو, آیت کے مقصد ہے عقل سے سوچو, غور و فکر کرو یہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, یہ آسمان کیسے اوپر کھڑا ہے, کس نے اٹھایا ہے, کیسے اٹھایا, کوئی ستون نظر نہیں آتا, ان پہاڑوں کو کس نے گاڑا ہے, کیسے گاڑا ہے, زمین پر میخوں کی طرح یہ لگے ہوئے ہیں, اور زمین کو دیکھیں کیسے سیدھی اور ہموار ہے. غور و فکر کریں تو قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں عقل کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عقل جو ہے یاد رکھیں, عقل قسمیں دو ہیں. پہلی قسم ہے عقل سلیم, تندرست عقل, اچھی عقل, اور دوسری قسم ہے العقل السقیم یا بیمار عقل, بری عقل. عقل سلیم و تندرست کون سی ہے اور عقل سقیم کون سی ہے, اندازہ ہو چکا ہوگا. عقل سلیم اچھی عقل وہ ہے جو شریعت کے علم سے جڑی ہوئی ہے, جس کو شریعت نے گھیرا ہوا ہے. یہ عقل آزاد تو ہے لیکن اس کی آزاد مطلق نہیں ہے بغیر کسی قید کے. اس عقل کو جو قید اور ہتھکڑی لگی ہوئی وہ شریعت کی لگی ہوئی ہیں. یہ وہ عقل ہے جو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے بھری ہوئی ہے. یہ وہ عقل ہے جو قرآن اور سنت کو صحابہ کرام و سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھتی ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب پر ایمان لے کے آئی ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب کے احکامات سے واقف ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتی ہے. یہ عقل سلیم ہے. اور دوسری طرف جو عقل سقیم ہے, جو بیمار عقل ہے, جو بری عقل ہے, یہ وہ عقل ہے جو شریعت سے آزاد ہے. اور اس کے لیے صرف عقل ہی ایک چیز ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں, جس کے سامنے وہ ٹوٹ جاتے ہیں, جس کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں. جو عقل ان کو کہتی ہے وہی کرتے ہیں, جو جس سے عقل روکتی ہے اسی سے رک جاتے ہیں. اور یہی وہ لوگ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا, یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. ان کے پاس عقل تھی لیکن انہوں نے اپنی عقل کو بیمار کر دیا, کمزور کر دیا, حقیر کر دیا, اب خود بھی حقارت زندگی بسر کر رہے ہیں, جانور سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں. پہلے عقل ہے یا نقل؟ عقل تو ہم جان چکے ہیں, نقل کیا چیز ہے؟ نقل کہتے ہیں وہ نصوص اور الفاظ جو قرآن اور سنت سے منقول ہیں, بیان کیے گئے ہیں, جس کو نص بھی کہا جاتا ہے. تو نقل سے معنی ہے جب کہیں بھی دیکھیں عقل اور نقل, تو عقل سے مراد عقل ہے اور نقل سے مراد قرآن کی آیات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کہا جاتا ہے, یعنی یہ باتیں منقول ہیں قرآن سے اور سنت سے, قرآن سے اور حدیث سے, اسی ان کو نقل کہا جاتا ہے. مقدم کیا ہے, پہلے عقل ہے یا پہلے نقل ہے؟ اس پہ جھگڑا ہوا. بعض لوگوں کے نزدیک عقل پہلے ہے اور وہ بنیاد ہے, شریعت بعد میں ہے. اور دوسرے کو انہوں نے کہا نہیں, پہلے دین ہے, شریعت ہے, بعد میں عقل ہے. ان دونوں گروہوں میں سے جو حق پر ہیں وہ دوسرا گروہ ہے، کہ پہلے نقل ہے، قرآن اور سنت ہے، پھر عقل ہے. کیا مطلب کہ پہلے نقل پھر پاگل؟ تو اگر پہلے شریعت ہے، قرآن و سنت ہے، تو پھر پاگل بس عقل تو نہیں ہے، پھر وہ کیسے سمجھے گا؟ یاد رکھیں، جب ہم کہتے ہیں پہلے نقل ہے، قرآن اور سنت ہے، پھر عقل ہے، ہم عقل کی نفی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہمیت کے اعتبار سے پہلے شریعت ہے، قرآن اور سنت ہے، پھر عقل ہے. عقل کی اہمیت شریعت سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. وحی جو ہے وہ خالق کی طرف سے آتی ہے، اور عقل جو ہے مخلوق کا ایک حصہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مخلوق خود فقیر اور حقیر اور مسکین ہے، اس کا ایک حصہ جو اگرچہ بنیادی حصہ ہے اس کی خلقت میں، جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، جس سے اس کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، وہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی وحی سے کیسے آگے ہو سکتا ہے؟ تو عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی، بشرطیہ کہ عقل سلیم ہو، تندرست عقل ہو. پاگل تو کہہ سکتا ہے جس کے پاس عقل نہیں، اور وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. عقل والوں نے عقل سے ہی مار کھائی ہے، جن لوگوں نے عقل کو مقدم کیا ہے نقل پہ، قرآن اور سنت پہ، اللہ کی قسم ان لوگوں نے ہر بورڈ پہ ٹھوکر کھائی ہے. اور یہ دونوں گروہ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب مسلمان تھے، سب اپنا مسلمان کہتے تھے. صحابہ کرام کے زمانے میں اگرچہ جو مسلمان تھے دو قسم کے تھے، ایک پکے مومن تھے، دوسرے منافق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پردہ نہیں اٹھایا، کیونکہ ظاہر وہ نماز بھی پڑھتے تھے، اپنا مسلمان کہتے تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی تشہیر نہیں کی، تاکہ پتہ چل جائے، ان کی عادات سے لوگ خود واقف ہو جائیں گے. ان کی چند نشانیں بیان فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ منافق، ان سے بچ کے رہنا. ہر نمازی بھی اچھا نہیں ہوتا، تو ان میں سے یہ نشانیاں تھی کہ جو فجر کی نماز، عشاء کی نماز باجماعت نہیں ادا کرتے تو یہ منافق ہیں، یعنی منافق کی نشانیوں میں سے ہیں. اس زمانے میں، بہترین زمانے میں، جو لوگ باجماعت فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کو منافق سمجھا جاتا تھا. جن پر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ان کو منافق سمجھا جاتا تھا. آج ہمارے معاشرے میں کتنی منافقین ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. آج کتنی مسلمان ہیں جن کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ نماز جو فجر کی نماز ہے، تکلیف دہ ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، بڑی تدبیر کرتے ہیں، لیکن بھاری ہے ان کے لیے. یہ بھاری تو منافقین کے لیے بھی، آپ تو مومن ہیں، آپ پر کیوں بھاری ہے؟ الیہ کہ ایمان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمزوری ضرور ہے. تو اپنے ایمان کو دیکھیں، جن لوگوں پر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہے اپنے ایمان کو تھوڑا سا ٹٹول لیں اور دیکھ لیں، ایمان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمزوری نظر آئے گی، اس کمزوری کو مضبوط کر دیں بس. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو بعض اوقات پڑھتے ہیں، یا جن لوگوں پر دو نمازیں بھاری ہیں، جن پر پانچ بھاری، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے بارے میں کیا کہیں؟ سبحان اللہ. اس لیے جب منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پردہ نہیں اٹھایا، ان کی تشہیر نہیں کی، تو بعض بڑے صحابہ بھی احتیاط کرتے تھے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی سیدنا حذیفہ کے پاس جاتے اور یہ کہتے، اے حذیفہ، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں لیا منافقین کے ساتھ؟ ایمان دیکھیں، آج ہم دو نمازیں پڑھ لیتے ہیں، سینہ تان کے چلتے، میرے جیسا کوئی مومن نہیں. سیدنا عمر کو دیکھیں، اتنی قربانیوں کے بعد بھی، مکہ سے نکلے ہجرت کے وقت صرف بدن پہ دو کپڑے تھے، بس کچھ بھی نہیں تھا. کافر ظالم سب کچھ لوٹ لیا، گھر زمین جو کچھ بھی تھا سب کچھ لے لیا، صرف دو کپڑے تھے بدن پہ، سب کچھ قربان کیا اللہ تعالیٰ کے لیے. جتنی بھی جنگیں تھیں سب میں شریک ہوئے، اور اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے گئے تھے، اور گھر میں الوداع کہہ کے گئے تھے کہ شاید میں اس جنگ میں واپس نہ آؤں، اور میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے اپنی جان دے دوں، شہید ہو جاؤں، اس تمنا سے جاتے تھے. اس کے باوجود بھی سیدنا حذیفہ سے جا کے پوچھتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں لیا منافقین کے ساتھ؟ اللہ کے لیے مجھے بتاؤ. اللہ کے لیے. یہ عظیم لوگ تھے اور آج ہم بھی ہیں. تھوڑے سے دو عمل اچھے کر لیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے, ہمارے جیسے کوئی ہے نہیں, ہم سب سے اچھے اور افضل پھر رہے ہوتے ہیں. یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے. ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتے. یاد رکھیں اگر ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرے گی, اللہ تعالیٰ کو معاف بھی کرے گا, ان پر راضی بھی ہوگا. ہم نہیں کریں گے اور ہیں کرنے والے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آہستہ آہستہ جب دین اسلام پھیلا اور دوسرے لوگوں نے بھی, عجم نے بھی اسلام کو قبول کیا, پرشین مسلمان ہوئے اور عرب کے دوسرے جو شہر ہیں وہ مسلمان ہوئے, عجم سے لوگ مسلمان ہوئے, یورپ تک فتوحات اسلامیہ ہوئی. جب یہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ آئے تو ان میں ایک مسئلہ تھا کہ دوسری تہذیبوں سے یہ لوگ کافی متاثر تھے. یونانی, کوئی یونانی تہذیب سے متاثر تھا, کوئی ہندو تہذیب سے, کوئی کرسچن سے, کوئی یہودیوں سے, کوئی آگ کے پجاریوں سے. ان کے نظریات وہ لوگ لے کے آئے. ان نو مسلم تھے, کمزور ابھی ایمان تھا, پچھلے نظریات بھی موجود تھے اور صحابہ کرام موجود تھے, ان سے وہ علم حاصل کر سکتے تھے اور بنیادی طور پر ان سے علم بھی حاصل کرنا شروع کیا. پھر تابعین کا بہترین زمانہ تھا, وہ بھی موجود تھے. لیکن ان لوگوں نے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دوسرا راستہ اختیار کیا اور صحابہ کرام کے زمانے میں ہی خوارج نکلے اور شیعہ نکلے. خوارج جب نکلے تو صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ خوارج ہیں, شیعہ ہیں, پھر بعد میں جہمی آئے, معتزلی آئے, قدری آئے, اسی طریقے سے اشاعرہ اور ماتریدیہ, یہ جتنی بھی نام آپ سن رہے ہیں یہ ان گروہوں کے نام ہیں جن لوگوں نے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی مخالفت کی تھی. تو دو گروہ میں تقسیم ہوگی امت. ایک گروہ تھا جو حق پر قائم تھا, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ کسی باہر سے کسی نظریے سے یا کسی تعلیمات سے وہ متاثر تھے. ان کے پاس بنیاد تھی, قرآن اور سنت تھا, توحید تھا اور اتباع سنت تھی ان کے پاس, اور یہ جو علم ہے شریعت کا بنیاد علم ان کے پاس موجود تھا, تو عقیدہ ان کا مضبوط تھا. باہر سے جب لوگ آئے اور ان لوگوں نے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا شروع کر دی کیونکہ وہ حدیث کا زمانہ تھا, تو پھر یہ امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, اہل سنہ والجماعہ اور اہل بدعہ والخرافہ والفرقہ. اس لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ کی آیت جب تلاوت فرمائی تو اس میں جو تفسیر بیان فرمائی انہوں نے کہ جس دن بعض چہرے سفید چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے, سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تبیض وجوہ جس دن چہرے سفید ہوں گے اہل سنت والجماعت کے, وتسود وجوہ اہل بدعہ والفرقہ. تو یہ تقسیم جو ہے اہل سنت والجماعت اور بدعہ والخرافات یہ آج کی تقسیم نہیں ہے, یہ اس بہترین زمانے کی تقسیم ہے. صحابہ کرام یہ تمیز کرتے تھے کہ یہ سنی ہے, یہ بدعی ہے, یہ بدعتی ہے. اس زمانے سے یہ تقسیم موجود ہے. یہ بعض غلط فہمی ہوئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سنی ہیں وہ لوگ تفرقہ چاہتے ہیں, وہ امت کو توڑنا چاہتے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے تھے؟ امت میں تفرقہ وہ پیدا نہیں کرتے جو امت کو جوڑنے کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں حق طرف واپس آ جاؤ, اسی راستے کو اپناؤ جو راستہ صحابہ کرام کا تھا. رسول جماعت کے راستے کیوں چھوڑا ہے؟ جس نے اس راستے کو چھوڑا ہے وہ گمراہ ہے, وہ تفرقہ چاہتا ہے. لیکن آج عجب العجاب دیکھیں, جو امت کو بلاتا ہے اجتماع کی طرف, حق کی طرف بلاتا ہے, حق کی طرف بلاتا ہے, وہ تو تفرقہ چاہتا ہے. اور جو لوگ امت میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں وہ لوگ حق پر ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے میں نہ بٹو. یہ کون سی رسی ہے؟ وحی کی رسی ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر صحابہ کرام تھے اور ان کے تابعین تھے, واتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. یہ تقسیم تب سے موجود ہے، آج تک موجود ہے. یہ جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے اصول ہیں، اصول، ان اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ نقل جو ہے قرآن اور سنت جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. ہماری ہدایت کا ذریعہ جو ہے، ہماری رہنمائی جو ہے، وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت ہی کر سکتی ہے، عقل نہیں. عقل تابع ہے قرآن اور سنت کے، متبوع نہیں ہے. عقل تابع ہے قرآن اور سنت کے. دوسرے لوگوں نے کیا کہا، بدع الخرافہ نے، نہیں عقل تابع نہیں ہے، عقل متبوع ہے. پہلے عقل ہے، قرآن اور سنت عقل کے تابع ہے. غور کر سکتے، کوئی مسلمان ہی کہہ سکتا ہے؟ کہا ہے، غلط فہمی ہوئی ہے. وہ یونانی تہذیب سے، ہندو تہذیب سے، مختلف تہذیبوں سے متاثر تھے، اور ان لوگوں کے ہاں جو ہے عقل کافی مقدس چیز تھی، وہ عقل کی بنا سے تو گمراہ ہوئے تھے. اب یہودی کو کس نے گمراہ کیا، نصرانی کو کس نے گمراہ کیا، یونانی کو کس نے گمراہ کیا، اور ہندو کو کس نے گمراہ کیا، آپ کے پجاروں کو کس چیز نے گمراہ کیا؟ یہ تو معروف کافر تھے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اسی راستے کو بعض مسلمانوں نے اپنایا ہے، اور جس وجہ سے وہ گمراہ ہو، یہ بھی گمراہ ہو گئے. تو عقل کو مقدم کر دیا، اور کہتے ہیں شریعت کے نصوص جو ہیں وہ ہم عقل پہ تولیں گے. عقل نے قبول کیا تو وہ دین بن گیا، عقل نے قبول نہیں کیا تو وہ دین نہیں بن سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جہمیوں نے دیکھے، جہمی نے کیا کہا، جہمی کہتے ہیں، جہم بن صفوان ایک شخص تھا. یہ شخص جو ہے، اس شخص کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی. غور کریں زمانہ کون سا تھا، 128 ہجری میں اس شخص کی وفات، اسے قتل کیا گیا. اس بہترین زمانے میں تابعین کا زمانہ ہے، کیونکہ آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، تو صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہوا. تو یہ تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ان تین زمانوں میں سے دوسرا زمانہ ہے، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں آنے والا، اور پھر اس کے بعد میں آنے والا. علماء کا زمانہ، علم کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ایمان کا زمانہ، اس کے باوجود بھی یہ شخص جو ہے، اسے سوال کیا گیا، کسی بت پرست نے اسے سوال کیا کہ دیکھو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے، یہ بت تمہارے سامنے ہے، اس کی صفات تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ کی پجاری پارسی کرتے ہیں، ان کو دیکھیں، آج یہ سامنے سلگ رہی، اس کی عبادت کرتے ہیں، تم جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ کیسا ہے؟ وہ تو نظر تو نہیں آتا، تو حقیقت تم لوگ عدم کی عبادت کرتے ہو، تمہارا تو کوئی رب بھی نہیں ہے. جہم بن صفوان جو ہے گھر میں گیا، دروازے کو بند کر دیا، 40 دن سوچتا رہا، اکیلا 40 دن سوچتا رہا. سوچنے کے بعد اس نے جو نتیجہ نکالا، باہر نکلا اور اس نے کہا کہ میرا رب، ذرا رب کی تعریف سنیں، یہ جہم بن صفوان کا رب ہے، ذرا سنیں، غور سے سنیں ذرا. کہتا ہے میرا رب نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دنیا سے باہر ہے نہ دنیا کے اندر ہے. یہ رب کی تعریف کی ہے جہم بن صفوان نے. وہ کون سی چیز ہے جو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دنیا سے باہر ہے نہ دنیا کے اندر ہے؟ اسے کہا جاتا ہے عدم. عدم جانتے ہیں، جو چیز موجود ہی نہیں، جو چیز موجود نہیں ہے آپ اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز موجود کائنات میں نہیں ہے، اس سے بہتر آپ کے پاس کوئی الفاظ ہیں کہ وہ چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے؟ واللہ اس سے اچھے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے. جہم بن صفوان اس عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ اس کا رب یہ ہے. اس لیے علماء سلف فرماتے ہیں جہمیوں نے عدم کی عبادت کی ہے، عدم کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. وہ کہتا اللہ تعالیٰ اوپر بھی نہیں ہے، نیچے بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہی سوال کافروں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, صف لنا ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتاؤ تمہارا رب کون ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. اللہ تعالی وحی نازل فرمائی ہے تا قیامت ہم پڑھتے رہیں گے سورۃ الاخلاص, قل هو اللہ احد, ان کو کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. سب سے پہلا وصف اللہ تعالیٰ کا توحید کا وصف ہے سب سے پہلے. اب رب کو جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ اس کا رب ایک ہے, دو نہیں ہے. قل, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے ان کو, جواب دیجئے, پوچھتے ہیں رب کون, کہہ دو رب کون ہے, اللہ کون ہے. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, وہ صمد ہے, بے نیاز ہے, ساری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس کو کسی نے جنا ہے, نہ اس نے کسی کو جنا ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ کوئی اس کی اولاد ہے. کیونکہ ہے جو سمجھ بے نیاز, کسی کا محتاج نہیں ہو, نہ باپ کا محتاج ہے اور نہ ہی بیٹے کا محتاج ہے. ولم یکن له کفوا احد, اور اس جیسی کوئی ذات ہی نہیں پوری کائنات میں. جب بھی صفوان قرآن نہیں پڑھتا تھا کیا, سورہ اخلاص اسے نہیں آتی تھی کیا, لیکن اس کی عقل دیکھیں, اس نے کہا عقل آگے ہے اور نقل قرآن اور سنت پیچھے ہے. عقل پہ تولا, 40 دن چلے وہاں سے شروع ہوئے تھے, 40 دن گھر میں بیٹھا اپنے عقل کی بنیاد پر سوچتا رہا, نتیجہ کیا نکلا, عدم, کہ اس کا رب عدم ہے, موجود ہی نہیں. اس سے بڑھ کر کوئی کفر ہے؟ کوئی کفر سے بڑھ کر نہیں. اس لیے جہمیوں پر سلف نے اتفاقاً کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ جہمی کافر ہیں. جس نے بھی جہمی صفوان کے راستے کو اپنایا ہے, جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی صفت نہیں ہے, کوئی نام نہیں ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے. جہمی صفوان 4 چیزیں لے کے آیا تھا یہ شخص. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی مکمل نفی. اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں ہے. ارے ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم, الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, سبحان اللہ, یہ نام کس کے ہیں؟ کہتے نہیں نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے, کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں. یہ الفاظ ہیں, بس ان الفاظ کو پڑھتے رہو ثواب کے لیے. عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرعون کی صفات بیان کی ہیں, نمرود کی صفات بیان کی ہیں, ابو لہب کی صفات بیان کی ہیں, اپنی صفات بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. ایک تہائی قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ صفات سے خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے. کون سی آیت آپ کو نہیں ملے گی قرآن مجید میں؟ ایک آیت نہیں ملے گی جس کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کے نام نہ ہو, سبحان اللہ. اکثر آیات میں حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کو مومن کے دل سے جوڑ دیا ہے. جب بھی قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے, ایمان میں مضبوطی آئے گی, بلندی درجات یہ مومن محسوس کرے گا. لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں, عقل آگے ہے. جہاں بھی صفوان 4 چیزیں لے کے آیا تھا. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی مکمل نفی. وہ کہتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں تو مخلوق کے بھی نام اور صفات ہیں, دونوں میں تشبیہ لازم آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کرنا مخلوق سے کفر ہے. تو کفر سے تو وہ بھاگنا چاہتا تھا, لیکن کاش کہ وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر سوچتا اور سمجھتا تو دار اسلام میں باقی رہتا. جس کفر سے وہ بچنا چاہتا تھا اسی کفر کے گڑے میں وہ غرق ہوا, اسی دلدل میں غرق ہوا. کیوں, وجہ کیا تھی؟ عقل کو اس نے آگے کیا اور قرآن اور سنت کو پیچھے کیا. واللہ سورۃ الاخلاص کافی تھی اس کے لیے, سورۃ الاخلاص کافی تھی. لیکن جس کو عقل کافی ہو اس پھر قرآن کیا کام آئے گا اس کے. دوسری چیز جو لے کے آیا, جبر کا عقیدہ, کہ انسان مجبور ہے. یہ جبر کا عقیدہ جو ہے یہ جہاں بن صفوان لے کے, اس سے پہلے عقیدہ موجود نہیں تھا مسلمانوں میں, یہ فتنہ یہ لے کے آیا ہے جبر کا عقیدہ. تیسرا ہے ارجاء کا عقیدہ, کہ عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے, جتنے بھی عمل کرتے جائیں اس کا تعلق ایمان سے ہے ہی نہیں, جتنی بھی بدکاریاں کریں مومن کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ایک فاسق اور فاجر زانی مسلمان کا ایمان دونوں برابر ہے. یہ بدعقیدگی لے کے آیا. اور چوتھا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جنت اور دوزخ دونوں فنا ہو جائیں گے. یہ عقائد جہم فی صفوان کہاں سے لے کے آیا؟ جب جہم فی صفوان کا استاد تھا جعد بن درہم. جعد بن درہم کا استاد تھا بیان بن سمعان. بیان بن سمعان کا استاد تھا پالوت. پالوت کا استاد تھا لبید بن اعصم یہودی. سند دیکھیں ذرا, یہ عقل مندوں کی سند ہے جو عقل کو آگے کرتے ہیں نقل پر. لبید بن اعصم یہودی کون ہے؟ یہ وہ یہودی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کا دشمن یہودی, اس کا بھانجا ہے پالوت. اپنے ماما سے یہ کفری عقائد لے کے آیا. پالوت نے یہ بدعقیدگی پھیلائی بیان بن سمعان کو. فرقہ بیانیہ موجود تھی اور بیان بن سمعان ان لوگوں میں سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ذرا سند تو دیکھیں, ذرا غور کریں سند پر. بیان بن سمعان سے جعد بن درہم نے لیا, جعد بن درہم سے جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ لیا. عجب سی بات ہے واللہ. آج بعض مسلمان یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں, انکار صفات اگرچہ بعض کیوں نہ ہو, جبر کا عقیدہ, ہم مجبور ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے, ہم پہلے سے لکھ دیا گیا ہم کافر ہیں, مومن ہیں, بدکار ہیں, زانی ہیں, فاسق ہیں, نمازی ہیں, عبادت گزار ہیں, یہ سارے اللہ تعالیٰ لکھ دیا, ہم مجبور ہیں. جبر کا عقیدہ جہم بن صفوان لے کے آیا ہے. اور آج دیکھیں امت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس غلط فہمی میں آج تک مبتلا ہیں. 60 سال عمر ہو چکی ہے, آج بھی وہ سمجھتے کہ ہم مجبور ہیں اور یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں. ارجاء دیکھیں اتنی عام ہو چکا ہے. آج کسی کہیں نا یہ نماز پڑھیں, جماعت ہو چکی ہے, نماز پہ چلیں, اذان ہو چکی ہے, نماز ہو رہی ہے, اقامت ہو چکی ہے, کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. نافرمانی کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. یہی تو مرجیوں کا قول تھا جو کہتے ہیں نماز کا ایمان سے کیا تعلق, عبادت کا, اعمال صالحہ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ کہتا اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, یعنی نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ ویسے غفور و رحیم ہے. عجب سی بات ہے واللہ. پھر آہستہ آہستہ معتزل آئے. معتزل نے یہی کہا کہ عقل پہلے نقل بعد میں ہے, اور معتزل نے جہمی سے مناظرے کیے لیکن عقل کی بنیاد پر, قرآن اور سنت کی بنیاد پر نہیں. جو غلطی جہم بن صفوان سے ہوئی وہی غلطی ان سے بھی ہوئی. غور کریں, مجھے تعجب ہوتا ہے واللہ کہ بہترین زمانہ ہے, تابعین کا زمانہ ہے, حسن بصری موجود ہیں, سعید بن مسیب موجود ہیں رحمہم اللہ, ابن سیرین موجود ہیں, عمر بن عبد العزیز جیسے عظیم بڑے علماء موجود ہیں, اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے عقل کے مسائل کو تولتے ہیں اور علماء پہ رجوع نہیں کرتے. اور جب علماء نے کہا اہل بدع ہیں تو ان کا بھی رد کرنا شروع کر دیا کہ یہی بدعتی ہیں. خواجہ نے کہا سیدنا علی کافر ہے اور ہر وہ صحابی جو ان کے ساتھ ہے تو وہ بھی کافر ہے. عجب بات دیکھیں. اور اسی طریقے سے یہ دونوں گروہوں کی سر جنگ جاری تھی, اہل سنت والجماعت کی اور بدع الخرافت کی. معتزلہ نے بھی یہی راستہ اپنایا, جو ہمیں سے مناظرے کیے تم غلط ہو, یہ عقائد غلط ہیں, لیکن عقل کی بنیاد پر وہ بھی گمراہ ہوئے, تقدیر کے منکر بن گئے. انہوں نے جبر کا عقیدہ اختیار کیا اور انہوں نے تو تقدیر کا مکمل سرے سے انکار کر دیا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل ہی نہیں اس میں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان مومن بنے, انسان چاہتا ہے کہ وہ کافر بنے, کافر بن جاتا ہے, جو اس نے چاہا ہے وہ ہوا, جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہوا. دیکھیں بدعقیدگی دیکھیے, ایسے جواب دیا جاتا ہے اہل بدع سے, ایسے مناظرے کیے جاتے ہیں, باطل کے جواب باطل سے دیا جاتا ہے, جھوٹ کا جواب دوسرے جھوٹ سے دیا جاتا ہے. عجب سی بات ہے. کیوں غلطی ہوئی؟ قرآن اور سنت پر رجوع نہیں کیا, ایک ہی آیت پڑھ لیتے, اس پہ غور و فکر کرتے, اللہ قسم میں غلطی کبھی ہوتی نہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تم نہیں چاہتے مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, جو رب العالمین ہے, جو سب جہانوں کا مالک ہے, جو سب جہانوں کا مالک ہے, جو وہ چاہتے وہ نہیں ہو سکتا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تو کیسے ممکن ہے کہ انسان جو چاہتے وہ تو ہو, جو اس کا رب چاہتے وہ نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کو عاجز بنا دیا. معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کو عاجز بنایا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے, بعض ایسی چیز جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. معتزلہ کی سوچ ہے یہ, عقل کی سوچ ہے یہ, وہ عقل جو نقل پر مقدم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اقرار کیا, سارے صفات کا انکار کیا. پھر ان سے مناظرہ کیا ابن کلاب نے, سعید بن کلاب نے, پھر ابو حسن اشعری آئے, پھر منصور ماتریدی آئے. ان ساروں نے عقل کی بنیاد پر مناظرے کیے, قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا, اور آہستہ آہستہ عقل کی بنیاد پر یہ گمراہ ہوتے گئے. اور سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی, 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان سے عرض کی گئی کون سا فرقہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کی چیز پہ تھے, قرآن اور سنت کی تعلیمات براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی, یہ شرف تھا ان کے لیے. اور جو 72 فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی تو ہیں, امت میں سے کلمہ پڑھنے والے ہیں, لیکن ان لوگوں نے وہ اصحابی کی قید کو سمجھا نہیں ہے. قرآن حضور سمجھا تو ہے لیکن صحابہ کی سمجھ کے مطابق نہیں, اپنے عقل کے مطابق سمجھا ہے. اپنے عقل ان کو عقل نے جو کچھ کہا ہے وہ دین بن گیا, اور جو کچھ عقل نے جس کی نفی کی ہے وہ دین. وہ جس کی عقل نے نفی کی ہے وہ ان کے لیے دین نہ بن سکا. تو آج یہ دو گروہ موجود ہیں, اہل سنت والجماعت, ان کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے, ان کو سلفی بھی کہا جاتا ہے, اہل اثر بھی کہا جاتا ہے. جتنے بھی نام ہیں, نام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ان چاروں میں سے نام لے لیں, لیکن اصل بنیاد منہج راستہ واضح ہونا چاہیے. صحابہ کرام کا راستہ, سلف صالحین کا راستہ. سلف کہتے ہیں گزرے اچھے لوگوں کو جن کے سردار صحابہ کرام ہیں اور ان کے اتباع کرنے والے بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ, جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے وہ اہل حق ہیں, اور جن لوگوں نے اس راستے کو چھوڑا ہے, اپنے عقل کو مقدم کیا ہے, چاہے وہ خوارج ہوں, رافضی ہوں, جہمی ہوں, معتزلی ہوں, کلابی ہوں, اشعری ہوں, ماتوریدی ہوں, یا کوئی اور کسی اور گروہ سے ان کا تعلق ہو, جن لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے تو ان لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے, اور وہ سلف کے مخالف ہیں, وہ کبھی بھی حق پر نہیں ہیں, وہ 72 فرقوں میں شامل ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. رافضی کو میں نے بات کی, روافض نے بھی عقل کو مقدم کیا ہے تاکہ بات انصاف کی ہو. اصول کافی سب سے بنیادی کتاب ہے روافض کی, شیعوں کی. ان میں جو سب سے پہلا چیپٹر ہے, سب سے پہلی کتاب جو ہے اصول کافی میں, وہ کتاب الایمان نہیں ہے, وہ کتاب العقل ہے. تو عقل سے ہی کتاب کا آغاز کیا, بعد میں کتاب الایمان دوسری کتابیں ہیں. سبحان اللہ. رضوان جماعت کی آپ کتابیں دیکھیں, صحیح بخاری دیکھ لیں, سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب الایمان. سبحان اللہ, یہ فرق ہے دیکھیں دونوں میں. یعنی ان سے رہا نہ گیا, ایک تو زبان سے کہتے, نظریہ دل میں تھا, وہ زبان پر بھی آیا, اس پر عمل بھی کیا اور لکھ بھی دیا. یہ ان کی پہچان ہے کہ عقل ایمان پر مقدم ہے, پہلے عقل ہے پھر نقل ہے. اور بعض لوگوں نے آج کے دور میں جو متمدن اور تھوڑے سے زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں, ان لوگوں نے بھی عقل سے ٹھوکر کھائی ہے, وہ لوگ بھی عقلانی ہو چکے ہیں. ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں میرا ایمان آخرت پر, فرشتوں پر, جنت پر, دوزخ پر, غیب کی بنیاد پر نہیں ہے, لوجک اور منطق کی بنیاد پر ہے. جو منطق اور لوجک مجھے کہے گا وہ میرا ایمان ہے. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فرشتے موجود ہیں منطق کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ موجود ہے منطق بھی اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، تو عقلی دلائل اور منطق کی بنیاد پر ایمان لے کے آئے ہیں اور اسی کو وہ حق سمجھتے ہیں. میرے یہی راستہ معتزلہ کا راستہ تھا، یہی ان اہل بدعہ کا راستہ تھا. آج بعض عقل مندوں نے اسے اختیار کیا ہے، عجب سی بات ہے. اور جو اہل سنت جماعت کا راستہ تھا اسے پسے پوچھ ڈال دیا ہے. میرے بھائی یہ بڑا جرم ہے، یاد رکھیں. یہ کہنا کہ میرا ایمان منطق کی بنیاد پر ہے، واللہ بڑا جرم ہے. یہ کون سی دعوت ہے؟ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنا ایمان مضبوط کرو منطق اور عقل کی بنیاد پر. تو علم الغیب کیا ہوتا ہے؟ الایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ متقین کی جو سب سے پہلی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ کون سی ہے جانتے ہیں؟ نماز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. متقین کون ہیں؟ جن کی ہدایت یہ کتاب کرے، قرآن مجید کرے گا. کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی نشانی ہے ان کی. یؤمنون بالغیب، ایمان ہے غیب کے اوپر، ان کے ایمان کی بنیاد غیب ہے، غیب پر ایمان لے کے آئے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، بعد میں سبحان اللہ. تو ایسے عقل مندوں سے بچنا چاہیے میرے بھائیو. آخر میں عقل کے دشمن، عقل کے دشمن کوئی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچنا ہے. اگر اپنے عقل کو تندرست کرنا ہے، ہمیں جان جو عقل سلیم کو عقل سقیم کون سی ہے، اب عقل کو تندرست کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری عقل تب تندرست رہ سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، عقل سلیم ہو سکتی ہے، جب عقل کے دشمنوں کو ہم جانیں گے اور ان سے دور اختیار کریں گے. عقل کے سب سے بڑے دشمن ہیں اہل بدع والخرافات، یاد رکھیں، جن کی میں نے بات کی ہے. یہ عقل کے سب سے بڑے دشمن ہیں، شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ دوسرا دشمن وہ ہے جو عقل کو سلب کر دیتا ہے، اور ان میں سے جو سب سے بڑی بات ہے وہ شراب ہے. شراب کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. خمر کے اہتمام خامر العقل، وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل کو معطل کر دے، عقل کو کمزور کر دے، اسے خمر کہا جاتا ہے. ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فمیت الکف منہ حرام، جس کی زیادہ مقدار میں، جس چیز کی زیادہ مقدار میں نشہ ہو، اس کی ایک کف، یعنی ایک یہ جو ہاتھ کا جو ایک جو ہتھیلی کے مقدار ہے، یہ پینا بھی حرام ہے، اگرچہ اس سے نشہ ہو یا نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ کل مسکر خمر و کل خمر حرام. بعض لوگوں نے کہا نہیں، جو شراب ہے وہ حلال ہے، صرف انگور کی حرام ہے. بعض نے کہا نہیں کھجور کی. یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ اگر کسی امام نے کہا تو اس کو حدیث نہیں ملی. کل مسکر خمر، کل صغۃ العموم ہے، ساری کی ساری. عربی زبان سمجھنے والے یہ اس لفظ سے سمجھ لیتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو نشہ آور ہیں وہ حرام ہیں، کل کے لفظ سے. کوئی استثناء نہیں ہے، الا یہ کہ یہ ہو یا وہ ہو یا وہ ہو. وہ یہ قاعدہ ہے اصولیوں کا کہ جب صیغۃ العموم موجود ہو تو اسی پر عمل کیا جاتا ہے، جب تک کہ کوئی تخصیص نہ آئے تو عام کو خاص کر دیا جاتا ہے. اگر عام کو خاص کر دیا جائے تو پھر خاص پہ عمل ہوگا اور عام پہ نہ ہوگا. وہ کون سی روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر شراب انگوروں کی ہو تب حرام ہے، اور اگر شراب جو کی ہو تو وہ حلال ہے؟ کل کا لفظ واضح ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ کہتے نہیں بڑے امام کا قول ہے اس لیے معتبر ہے. میرا ایمان ہے کہ یہ بڑا امام جو ہے اگر ان کو یہ حدیث مل جائے تو اس پہ عمل ضرور کرتے. اور یاد رکھ، بڑے اماموں کا قول ذرا ملاحظہ فرمائے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ بڑے امام ہیں امت کے، دونوں سے یہ قول صحیح سند سے منقول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی حدیث ہے. یعنی اسی حدیث کو اپنا لینا، میرے قول کو نہ لینا. یہ حدیث تو آ گئی ہے، اب بڑے امام کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ امام خود اگر زندہ ہو تو حدیث کو لے لیتا ہے اور کل مسکر حرام ان کے نزدیک ہوتی. آپ یہ قول کیوں نہیں مانتے؟ اسے کہتے اندھی تقلید, اور اندھی تقلید بھی عقل کی دشمن ہے, یاد رکھیں. اور یہ بھی شراب سے زیادہ خطرناک ہے. اہل بدع الخرافات میں سے ایک جو مصیبت ہے وہ اندھی تقلید کی بھی ہے. تو عقل کے دشمنوں میں سے ان دشمن کو پہچانو, اہل بدع الخرافات, ان کے سارے نظریات, اور اندھی تقلید اور شراب. اور شراب کے تعلق سے دین اسلام نے اتنی بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے, واللہ عقل والے اگر تھوڑا سا غور فکر کر لیں تو شراب کو دیکھنا دور کی بات, نام سننا بھی گوارا نہیں کریں گے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں سور کا لفظ کتنا معیوب ہے, کیونکہ لوگ کہتے زبان سے نہیں لیتے ہم, زبان ناپاک ہو جاتی. اگرچہ بات درست نہیں ہے, سور کا لفظ زبان سے لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی, کیوں قرآن مجید میں لفظ ہے خنزیر کے نہیں. اگر خنزیر کا لفظ زبان کو ناپاک کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کبھی قرآن مجید میں اس لفظ کو کبھی بھی بیان نہ فرماتا. کیا قرآن ابن عوض میں ناپاک لفظ لکھا ہوا ہے کیا؟ تو اس لیے بڑی غلط فہمی بعض لوگوں کو ہے, کہتے یار وہ جو برا جانور ہے, جو گندا جانور ہے. ارے گندا جانور تو بہت ہے, کون سا جانور ہے یار؟ زبان سے نہیں کہہ سکتے. ارے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ارے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. یہ جاہلوں کے اقوال ہیں. تو اگر مسلمان قرآن اور حدیث پر غور فکر کرے شراب کے تعلق سے, واللہ اللہ نام لینا بھی گوارا نہیں کرے گا. اتنی بری چیز ہے شراب. اور عقل کی حفاظت شریعت نے شراب کی, دیکھیں پہلے سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا, تو اسے اہل بدع خرافات کا راستہ چھوڑ دور ہو گیا نا. مسئلہ کا علاج دیکھیں نا, کہ اپنے عقل تندرست کیسے کرنی ہے. اہل بدع خرافات کی پہلے سمجھو کون ہے, ان کی نشانیاں کیا ہیں, اور پھر ان سے دوری اختیار کرو, عقل تندرست رہے گی. نمبر دو, اندھی تقلید سے بچو. جو کچھ امام نے کہا وہ دین نہیں ہے. ہاں وہ دین ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہے. نمبر تین, شراب اور ہر نشیاور چیز سے اجتناب کرو. اور شریعت نے سبیل المؤمنین کو اپنانے کا حکم دیا اہل بدع خرافات سے اجتناب, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا اندھی تقلید سے اجتناب. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو گے تم ضرور ہدایت یافتہ ہوگے. تو ہدایت اندھی تقلید میں نہیں ہے, ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اور عقل کو برقرار رکھنے کے لیے ہر نشے آور چیز کو حرام کر دیا, جس میں شراب بھی ہے, جس میں ہیروئن بھی ہے, اور ہر وہ نشے آور چیز جو تا قیامت ایجاد ہوگی. کل مسکر حرام, بات ہی ختم ہے. ورنہ ہیروئن کا نام کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ پڑھے ہیروئن حرام ہے. اس نے پڑھے کبھی؟ قرآن میں, حدیث میں ہے, تو پھر حرام کیوں ہے؟ ہمیں کلیات بتائے گئے ہیں, قواعد و اصول بتائے گئے ہیں, ان میں سے ایک اصل یہ ہے کل مسکر حرام, بات ختم ہے. ہر نشہ اور چیز حرام ہے, اور اس میں ہیروئن بھی شامل ہے, جتنی بھی اور دوسری چیزیں ساری کی ساری اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح اور منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقلوں کو تندرست رکھے, ہمیں عقل سلیم سے نوازے, اور ہمیں سلف کے راستے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر اس بوزی مرض سے ہمیں نجات عطا فرمائے جو ہمارے عقل کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے عقل کو اپنے فرما برداری میں مصروف کر دے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.